بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وسلم كثيرة كدروس جاريه. آج کی نشست میں سیرت کا درس نمبر 45 جنگ احد سے پہلے. جنگ احد عظیم جنگوں میں سے ایک جنگ ہے، اور اگلے دروس میں بھی انشاءاللہ اسی جنگ کے تعلق سے بات ہوگی، اور بہت اہم پیغام اس جنگ سے ہم دیکھیں گے اور ان پیغاموں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان پر عمل انشاءاللہ کریں گے. لیکن جنگ احد کے تعلق سے میں نے جنگ کو تین حصے میں تقسیم کیا ہے، پہلے جنگ احد سے پہلے، اگلا درس انشاءاللہ جنگ احد کے میدان میں، اس کے بعد والا جنگ احد کے بعد، تاکہ طالب علم کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو. اور یہ جو واقعات ہیں سیرت کے، ایک قصے ہیں، میں ان کو صرف قصے کہانی سمجھ کر بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، جیسے میں بار بار عرض کر چکا ہوں پہلے بھی، ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے کہ آج سیرت محفوظ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیرت النبی ہی کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کے لیے، اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کرنے والے بن جائیں اور سمجھنے والے بن جائیں. جنگ احد کے پہلے سے تعلق سے، آج کے موضوع کے تعلق سے، ہم یہ جان چکے ہیں پچھلے دروس سے کہ جنگ بدر کے بعد دشمنوں کا رد عمل کیسا رہا. یہودیوں نے اپنی سازشیں کی، مشرکین مکہ نے اپنی سازشیں کی، اور مدینہ کے منافقین نے ایک راستہ اپنایا، سب سے خطرناک راستہ نفاق کا. دل میں کفر باقی تھا، اس کفر کو دل سے خارج نہیں کیا، بلکہ اسے دل میں مزید مضبوط کرتے ہوئے جھوٹا کلمہ پڑھ لیا، اور وہ بھی ظاہراً نام کے مسلمان بن گئے. تو یہ تین بڑے گروہ تھے جن کا رد عمل جنگ بدر کے بعد ظاہر ہوا. مشرکین مکہ کو جنگ بدر سے سبق حاصل نہ ہوا، سمجھدار ہمیشہ اپنی غلطیوں سے عبرت حاصل کرتا ہے، دوسروں کی غلطی سے عبرت حاصل کرتا ہے. ان لوگوں نے اپنی غلطیوں سے عبرت حاصل نہیں کی. اور ابو سفیان نے یہ قسم کھائی تھی کہ بدلہ ہم لیں گے جنگ بدر کا، اور جو بھی مال تھا جس کی وجہ سے جو قافلہ بچ کے نکلا شام سے واپس لوٹتے ہوئے اور مکہ کی طرف واپس آیا، جو جنگ بدر کی بنیادی وجہ بنا تھا، اس قافلے کو وقف کر دیا مشرکین نے، وقف کر دیا تھا. ابو سفیان نے اعلان کر دیا کہ اس قافلے سے ہم کچھ بھی نہیں لیتے، میں تو کچھ نہیں لیتا، ہمارے بڑے بڑے پیارے بڑے بڑے سردار قتل کر دیا گئے، تو میں اس قافلے سے کچھ نہیں لینا چاہتا، اس مال سے ہم اسلحہ خریدیں گے، اسلحہ بنائیں گے، اور ایک اور جنگ کی تیاری کریں گے بدلہ لینے کے لیے. تو پھر دوسرے نے، تیسرے نے، دسویں نے، سب نے یہ اتفاق کر لیا، اجماع تھا مشرکین کا اس مسئلے پر کہ اس قافلے میں سے ایک درہم تک نہیں لینا، اس قافلے کو وقف کر دیا اگلی جنگ کے لیے. اور خاص طور پہ جو بہت زیادہ اس جنگ کے خواہش مند تھے، ویسے تو سارے مشرکین مکہ تھے لیکن ان میں سے جو سب سے زیادہ تھے ابو سفیان بن حرب اور اس کی بیوی ہند بنت عتبہ، جن کے والد کو، چاچا کو اور بھائی کو قتل کر دیا گیا، بدلے کی آگ میں جل رہی تھی. اسی طریقے سے عکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا عکرمہ، یہ سب اسلام سے پہلے کی بات ہے. اور خالد بن ولید، اور ان کے ساتھ صفوان بن امیہ، عبداللہ بن ابی ربیعہ، یہ سر فہرست ایسے نام ہیں جو بدلہ لینے کے لیے بہت کوشاں تھے اور منتظر تھے. چنانچہ جب انہوں نے 50,000 دینار جمع کر لیے اور 1,000 اونٹ جو اس قافلے میں موجود تھا، اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی ان کو پیسہ ملا، سبحان اللہ وبرکاتہ، تو اللہ تعالی نے فرمایا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، بے شک کافر لوگوں نے نفقہ تو کیا ہے لیکن ان کا جو نفقہ ہے، ان کا جو مال ہے، وہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالی کے راستے سے روکنے کے لیے انہوں نے یہ پیسے جمع کیے اور نفقہ کیا. اللہ تعالی فرماتے ہیں فَسَيُنفِقُونَهَا، پس وہ اسے خرچ کریں گے، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، پھر یہی مال ان کے لیے حسرت ہوگا، پھر وہ مغلوب ہوں گے. سبحان اللہ، یہ جنگ سے پہلے کی بات ہے. تو مومنوں کو پہلے سے بشارت مل گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ان کو کرنا جو وہ کرنا چاہتے ہیں. اہل کفر ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے پیسہ بہا دیتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس دور میں بھی تھی، اس سے پہلے بھی تھی، انبیاء کے جو بھی دشمن تھے یہی کچھ کرتے تھے، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اہل کفر سب ایک ہیں، ایک ساتھ مل کے اہل اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ جنگ میں جتنے بھی زیادہ لوگ آ سکتے ہیں آ جائیں، اور بعض شعراء کو بھیج کر یہ ذمہ ان کے حوالے سونپ دیا کہ تم لوگوں نے جا کے لوگوں میں اعلان کرنا ہے کہ بدلہ لینے کے لیے ہم جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو بھی آنا چاہتا ہے کس قوم سے بھی تو ہمارے ساتھ وہ تیار ہو جائے. چنانچہ دوسری، ایک تو یہ بنیادی وجہ، دوسری وجہ جسے میں پچھلے درس میں عرض کر چکا تھا کہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے فوجی دستے نے جب حملہ کیا ان کے قافلے پر، قریش کے قافلے پر، اور جنگ ہوئی اور ان کو کافی نقصان پہنچا، تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارا تجارت کا راستہ بھی بند ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ تھی جنگ احد کی. چنانچہ جب ایک سال پورا ہوا سن 3 ہجری کو 3,000 مشرک جمع ہو جاتے ہیں قریش میں سے، قریش کے حلفاء میں سے اور احابیش غلاموں میں سے، اور 15 عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اس غرض سے کہ یہ عورتیں جو ہیں، السلام ورحمۃ اللہ، دور جاہلیت میں عورتوں کو بعض اوقات بڑی جنگوں میں ساتھ لے کے جاتے تھے، اس لیے، صرف اس لیے تاکہ جو مقاتلہ کر رہے میدان جنگ میں وہ پیچھے نہ ہٹے کہ عورتیں کیا کہیں گی، یہ بہادر نہیں ہیں. تو ان کی عورتیں، قریبی عورتیں شعر پڑھتی اور ان کی مدح کرتی اور وہ آگے بڑھتے اور مزید انہیں تقویت پہنچتی. تو یہ ایک طریقہ تھا دور جاہلیت کا. تو 15 عورتیں ساتھ تھیں، اور 3000 اونٹ، 200 گھوڑا اور 700 ذرا تھی جو اپنے ساتھ لے کے گئے. عام قیادت ابو سفیان بن حرب کے ہاتھ میں تھی، گھوڑ سواروں کو قیادت خالد بن ولید اور عقبہ بن ابی جہل کے حوالے کر دی، اور جو جھنڈا تھا بنی عبد الدار کے حوالے کر دیا. مکہ سے نکلتے ہوئے مکمل تیاری کے ساتھ 3000 کا یہ قافلہ نکلا، اونٹوں پر اور گھوڑوں پر. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اپنا اسلام چھپائے ہوئے آپ سے ان کو خبر بھیجتے ہیں کہ مشرکین مکمل تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، اور یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تھے، وہاں پر خبر پہنچ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مدینہ واپس جاتے ہیں اور مشورہ لیتے ہیں مہاجرین اور انصار سے کہ کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے یہ مشورہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی ہے، اور چوکی داری کے لیے سیدنا سعد بن معاذ، سیدنا اسید بن حضیر اور سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم، ان سرداروں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا شروع کر دی. رات کو ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے جاگتے رہتے ہتھیار لے کے، اور ایک خاص گشتی دستہ مقرر کر دیا جو مدینہ کے گرد و نواح میں بارڈر پر بار بار جاتا رہتا دیکھنے کے لیے کہ کس طرف سے یہ لوگ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. دوسری طرف مشرکین مکہ کا لشکر مدینہ پہنچ جاتا ہے اور احد کے قریب آ کے رک جاتا ہے، اپنا پڑاؤ ڈال دیتا وہاں پہ، اور جمعے کے دن 16 شوال 3 ہجری احد کے قریب یہ لشکر پہنچ جاتا ہے. تو جب خبر ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آ چکے ہیں مکمل تیاری کے ساتھ، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا جنگ کی اسٹریٹجی کیسی ہونی چاہیے. اب جنگ کرنی ہے، یہ نہیں کہ ہم مومن ہیں بس آنکھیں بند کر کے ہم آگے بڑھیں گے اور قتل وغیرہ شروع ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب بھی جنگ کی، اور آپ دیکھیں گے جنگ احد کے بعد سے لے کے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طریقے سے تیاری کی بنیاد پر اہتمام کرتے ہوئے قدم بڑھایا ہے، اعقلها ثم توکل کے قاعدے کی بنیاد پر. توکل اسے نہیں کہتے کہ آپ آنکھیں بند کر کے سب اللہ پہ بھروسہ ہے بغیر ہتھیار کے بغیر کسی اپنے ایمان سے جا کے لڑتے رہو کافر سے، نہیں. یہ جہاد نبوی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، وحی نازل ہوتی ہے، تو صحابہ کرام سے مشورہ لے رہے ہیں، بڑا پن ہے، کیونکہ بات کوئی آسان نہیں ہے. جان دینے کی بات ہو رہی ہے، میدان جنگ میں قتل و غارت ہوتی ہے، تو مشورہ لیا ساتھوں سے آپ کیا کہتے ہیں، اور اپنا مشورہ اپنے پاس رکھا، آخر میں جا کے بیان کیا. سبحان اللہ. اور ایک خواب بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا. آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، وحی ہوتی ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا اور خیر ہی دیکھا. خواب عجیب تھا لیکن پھر بھی آپ وسلم فرماتے میں نے خیر ہی دیکھا. کیا خواب تھا؟ آپ وسلم فرماتے رائی تو بکرا یذبح، میں خواب میں دیکھا گائے کو ذبح کیا جاتا، گائے ہیں اسے ذبح کیا جا رہا ہے. رأيت ذباب ذبابا في ذباب سيف ثلما، رأيت في ذباب سيف ثلما، کہ میری تلوار کی جو دھار ہے اس میں میرے دراڑ دیکھی. ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، میں نے یہ دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ ایک درع حصین، ایک محفوظ ڈھال میں، اور میں نے اپنے ہاتھ کو رکھا ہوا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی اس خواب کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گائے کا ذبح ہونے سے مقصد یہ ہے کہ بعض صحابہ شہید ہوں گے، تلوار میں جو نقص ہے نظر آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی قریبی رشتہ دار شہید ہوگا، اور ہاتھ درع حصین میں ہے اس کا مطلب مدینہ محفوظ رہے گا. یعنی رزلٹ جو ہے اس پوری کہانی کا اس میں خیر ہے، شہادت بھی خیر ہے اور مدینہ کی حفاظت بھی خیر ہے. لیکن دکھ اور تکلیف تو ہے، پیاروں کا بچھڑ جانا تکلیف تو ہے، اس کو کیوں روک نہیں سکتا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا، بہتر یہ ہے کہ ہم مدینہ کے اندر رہیں اور انتظار کریں کہ مشرکین خود حملہ کریں اور مدینہ میں داخل ہوں. اس کے ہمیں دو فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم مدینہ کی گلیاں بہترین طریقے سے جانتے ہیں، ہم ان کو مدینہ کے اندر بہترین طریقے سے شکست دے سکتے ہیں. ہم زمین سے نیچے لڑیں گے، اوپر سے بچے عورتیں جو پتھر ماریں گے، تو یہ فائدہ ہوگا ہمیں کہ ہم آسانی سے جنگ جیت سکتے ہیں. پھر وہ گھر سے باہر رہیں گے، ہم گھر کے اندر بھی رہ سکتے ہیں. اور اس رائے میں جو ہے عجب بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عبی بن سلول بھی شامل ہو گئے کہ واقعی یہ رائے ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کی اکثریت نے یہ عرض کی اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم میدان احد میں جا کے ان کو روکتے ہیں، ان سے قتال کرتے ہیں. وہ خاص طور پہ وہ صحابہ جو جنگ بدر میں پیچھے رہ گئے تھے اور ان کو موقع نہ ملا تھا، وہ میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم ہوتے تو آپ دیکھتے ہم کیا کرتے. اب موقع آیا کچھ کرنے کا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص گزارش کی اور یہ عرض کی کہ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ہم جانا چاہتے ہیں میدان جنگ میں اور وہیں پہ ان کو روکنا چاہتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اکثریت کی یہی رائے ہے اور یہی چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور انہیں کی رائے کے مطابق یہ فیصلہ کر لیا کہ جنگ احد کے میدان کی طرف جانا ہے. اور ان میں سے جو سر فہرست تھے جو یہ بار بار اصرار کر رہے تھے کہ جنگ احد کے لیے میدان احد تک جانا ضروری ہے، مدینہ میں انتظار نہیں کریں گے ہم، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ تھے. سیدنا حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بار بار اصرار فرما رہے تھے کہ میری رائے یہی ہے کہ ہمیں خود جانا چاہیے، وہ خود ہمارے گھروں میں داخل ہوں، شہر کے اندر داخل ہوں، اس سے بہتر ہے کہ ہم وہاں پہ جاتے وہیں پہ روکتے ہیں ان کو. انہوں نے جرات تو کی ہے، ہمارے گھروں تک تو آئے ہیں وہ، پہلے تو بدر کی بات تھی، اب تو مدینہ تک وہ پہنچے ہیں، تو ہم وہیں جا کے ان کو روکتے ہیں. ایک مشورہ تھا بہرحال، لیکن جو آپ سے الگ مشورہ تھا وہ بالکل، یعنی اگر آپ سوچتے ہیں کہ جو جنگ کے قوانین کی مہارت رکھتے ہیں، وہ جنگ کے طور طریقے کی مہارت رکھتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو آپ سے مشورہ تھا بالکل درست تھا اور یعنی ماہرین کے عین مطابق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں مہارت بھی رکھتے تھے سبحان اللہ. اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی یہ حکم نہیں دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ مدینہ میں رہنا ہے، اللہ کا حکم اٹل فیصلہ ہوتا ہے، وحی نازل نہیں ہوئی تھی، ورنہ صحابہ کرام بھی کبھی بھی مخالفت نہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت بھی نہ دیتے. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیا اور وحی تھی اور بعض صحابہ نے پھر عرض کر کے اس یعنی وحی کے خلاف عرض کیا، ہرگز نہیں. مشورہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک مشورہ تھا ان کا بھی مشورہ تھا. اب اکثریت کے مشورہ جب سامنے آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور جو اپنا مشورہ تھا اسے چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھی اور وعظ کیا جہاد کے تعلق سے، خطبہ دیا بڑی خوبصورت انداز میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور صبر و تقوی کا سبق دیا صحابہ کرام کو اور مکمل تیاری کا اعلان کیا. عصر کی نماز کے بعد تیار ہوئے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال پہنی، یہ جنگ کی تیاری دیکھیں آپ، خود آپ سے خود ڈھال پہنی، زرہ پہنی، تلوار اٹھائی اور مکمل تیاری کی جنگ کی. ایمان بنیاد ہے، ایمان سب سے پہلے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلحہ کا بھی اور جو دنیاوی طاقت ہے اس کا ہونا بھی ضروری ہے. اسے کہتے ہیں طاقت اور قدرت، طاقت کا ہونا بھی شرط ہے. بہرحال کیونکہ یہ جہاد دفع تھا اس میں تو اور مسئلہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی خاص طریقہ اپنایا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے اور ڈھال پہن لی، اب ذرہ بھی پہن لی، سیدنا سعد بن معاذ، سیدنا اسید بن حضیر باہر صحابہ سے کچھ مشورہ کرتے کرتے باتوں میں انہوں نے یہ کہا کہ لگتا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ نہ سن کر اچھا نہیں کیا، بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے مشورے سے رجوع کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کو قبول کر لیں. سیدنا سعد بن معاذ، سعد بن حضیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو مشورہ دیا وہ درست اسی پہ عمل کرتے ہیں اور بندیرے میں انتظار کرتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نبی اپنی ذرا پہن لیتا ہے، ڈھال پہن لیتا ہے، پھر اس کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ اسے اتارے جب تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ کر لے. اب بات ختم ہو گئی ہے، اب آگے ہی بڑھنا ہے، عزم ہو چکا ہے، اب اجازت نہیں ہے. اس کا کیا مطلب؟ پہلے جو تھا مشورہ تھا، اب فیصلہ اٹل ہو چکا ہے. تو یہ روایت سے احمد النسائی نے روایت کیا ہے اس حدیث کو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کی تیاری میں 1000 شخص کو جمع کیا، جنگ کے لیے 1000 صحابی جمع ہوئے، یعنی ٹوٹل اہل مدینہ میں سے، جن میں 700 صحابہ تھے اور 300 منافقین تھے. یعنی اہل مدینہ کے جو لشکر تھا اس میں 1000 مقاتل تھا. اب یہ تو نہیں پتا دوسروں کو، آپ سب کو تو معلوم تھا کہ کون کون منافق ہے، لیکن دوسروں کو پتا نہیں تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ پورے کے پورے 1000 جو ہیں یہ سب جنگ کے لیے تیار ہیں. اور مہاجرین کا جھنڈا سید مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں دیا، انصار کا جو جھنڈا ہے سید اسید بن حضیر کے ہاتھ میں دیا، اوس کا جو ہے، اور خزرج کا سید حباب بن منذر کو دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو تھے, جو جنرل کمانڈ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ میں تھی, اور جو مہاجرین کا جھنڈا تھا سر مسلم عمیر کے ہاتھ میں تھا, اور وہی یعنی جنگ کا جھنڈا سمجھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو دیکھے ایک بعض لوگ جمع ہوئے اور شامل ہونا چاہتے ہیں, ساتھ انتظار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آگے بڑھے مدینہ سے نکلیں تاکہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ یہودی ہیں, یہ شامل ہونا چاہتے ہیں جو خزرج کے حلفاء ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ اسلام لا چکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اہل کفر سے مدد نہیں لینا چاہتا. اور اس کے مطلب نہیں کہ اہل کفر مطلقاً مدد لینا جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کے علاوہ اور بھی روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد لی تھی کافروں سے, اور عبداللہ بن اریقط جو ہجرت کے سفر میں ساتھ تھا اور ایک خطرناک معاملہ تھا ہجرت کا, اور عبداللہ بن اریقط یہ وہ شخص تھا جو راستہ جانتا تھا, یہ دور کا راستہ جو ہے مکہ سے مدینہ کی طرف کا راستہ جو یہ جو حرمین کا روڈ ہے جدہ والا, یہی وہ راستہ تھا, اسے طرق الحجرہ بھی کہتے ہیں. وہ شخص اس راستے کو بہترین طریقے سے جانتا تھا لیکن تھا وہ مشرک. اور اس روایت کے تعلق سے کیونکہ یہ روایت ابن سعد نے روایت کے طبقات میں, اور انہوں نے یہ کہا کہ بین قائنقاع تھے یہ, اور بعض محدثین کے نزدیک روایت ضعیف ہے کیونکہ بین قائنقاع تو پہلے سے ہی نکال دیے گئے. میں پہلے بیان کر چکا ہوں پچھلے درس میں, جنگ بدر کے بعد جب انہوں نے عہد شکنی کی تو انہوں پہلے سے نکال دیا گیا تھا. الغرض میں نے اس کے ذکر اس لیے کیا کہ بعض کے نزدیک روایت صحیح ہے, اس کے صحیح ہونے کے باوجود بھی اس روایت سے یہ لازم نہیں آتا کہ کافر سے کسی صورت میں بھی مدد حاصل نہیں کی جا سکتی ضرورت کے وقت جنگ میں. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر پر نظر ڈالی کہ کون کون آ رہا ہے, کون کون تیار ہوا ہے. تو ان میں سے بعض کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا کیونکہ ان کی عمریں کم تھیں. ان میں سے سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجا, سیدنا اسامہ بن زید, سیدنا زید بن ثابت, سیدنا زید بن ارقم, سیدنا ابو سعید الخدری, اور ان میں سے دو صاحب ایسے تھے جو چھوٹے تھے, یعنی ان کی عمر جو ہے تقریباً 13 سال 14 سال قریب, لیکن ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے. ان میں سے سیدنا رافع بن خدی اور سیدنا سمرہ بن جندب. سیدنا رافع جو ہیں عمر تو کم تھی, بالغ نہیں تھے, لیکن نیزہ انداز میں بڑے ماہر تھے. دیکھیں کہ چھوٹی عمر میں کہ نیزہ اندار اور تیر انداز میں بہت ماہر تھے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جو نیزہ اندازی ہے اور تیر اندازی بہت پسند تھی, تو آپ وسلم کو اجازت دی. تو سیدنا سمر بن جندب رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اجازت دی ہے, مجھے اجازت نہیں دی, میں اگر اس سے کشتی لڑوں تو میں اسے ہرا دوں گا, یعنی میں اسے زیادہ طاقتور ہوں. آپ یہ دیکھیں بات کس چیز کی ہو رہی ہے, جان دینے کی بات ہو رہی ہے, میدان جنگ میں جانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے. عمر دیکھیں 13 سال 14 سال 15 سال سے کم, 15 سال میں بالغ ہیں اور بالغ کے لیے تو اجازت ہے, لیکن جو کم سن ہے جو ابھی بالغ نہیں ہے, کیونکہ جہاد کی شروط میں سے دیکھیں آپ بلوغ جو ہے وہ شرط ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم کو دیکھ کر اجازت دی, ٹھیک ہے بھائی آپ کشتی لڑیں. اور واقعی سیدنا سمرہ نے کشتی میں سیدنا رافع کو ہرا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اجازت دے دی, اور یہ دونوں یعنی واحد ایسے دو جوان تھے کم سن لڑکے تھے جو بالغ نہیں ہو چکے، آپ نے اجازت دی جنگ احد میں، ان کے علاقے عبداللہ بن عمر کو دیکھ واپس بھیج دیا اور دوسروں کو واپس بھیج دیا. لیکن ایک ایسے جوان تھا، ایک ایسا جوان تھا جس کے اندر ایک مہارت تھی، اور دوسرا اس لیے کہ وہ جا رہے میں پیچھے رہ جاؤں، وہ شہید ہو جائے اللہ کے راستے میں اور میں مجھے یہ سعادت نہ مل سکے، کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. آج ہمارے بچوں کو پلے اسٹیشن سے وقت نہیں ملتا، انما رحم اللہ سبحانہ و تعالی، گیم میں بڑی مار دھاڑ کرتے ہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو بہتر کرے، سدھارے، ہمارے ہمیں اور ہمارے بچوں کو بھی یہ حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے کہ ہم بھی اس دین عظیم کے لیے کچھ کریں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور رات کو سیدنا محمد بن مسلم الانصار رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ایک دستہ لے کے وہ پورے لشکر کی جو ہے چوکی داری کریں. صبح ہوتے ہی دوسرے دن ایک عجیب سا معاملہ ہوا. عبداللہ بن ابی بن سلول نے جب دیکھا کہ اب معاملہ اٹل ہے، اب بغیر جنگ کے کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس نے اعلان کر دیا میں جنگ میں شریک نہیں ہوتا ہوں، اور اس کے ساتھ 300 شخص جو اس کے ہم پیالہ ہم نوالہ تھے، جو اس کے دوست تھے منافقین، ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ ہم بھی شریک نہیں ہوتے، ہمارا سردار نہیں جا رہا، ہم بھی نہیں جاتے، اور ہماری رائے بھی یہی تھی جو اس کی رائے. تو عبداللہ بن ابی سے پوچھا کہ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ اس نے کہا بھی میرے مشورے پہ عمل نہیں ہوا، میں نے مشورہ دیا تو آپ سب کا ہی مشورہ تھا، تو جب مشورے پہ عمل نہیں ہوئے تو میں نہیں جانا چاہتا ہوں. حقیقت بات مشورے کی نہیں تھی، حقیقت کچھ اور معاملہ تھا. اگر مشورے کی بات ہوتی پہلے کہہ دیتا بھی مشورے پہ عمل نہیں ہے، میں نہیں جاتا. لیکن ساتھ جانا اور احد کے قریب آنا اور پھر مشرک بھی دیکھ رہے ہیں، بالکل آمنے سامنے آ چکے ہیں، دور سے نظر آ رہا ہے، سارے ایک دوسرے دور سے دیکھ رہے ہیں. اب جنگ کے دن میں صبح صبح ایسی حرکت کرنے کا کیا معنی ہے کہ مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے. جب 300 بندہ 1000 میں سے نکل جاتا ہے تو باقی 700 جو ان کے قدم لڑکھڑائیں گے، وہ عزم و مضبوطی ختم ہو جائے گی. اور وہ یہی چاہتا تھا اپنی حرکت سے. اور دو گروہ بنو حارثہ اوس میں سے اور بنو سلمہ خزرج میں سے، جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو ان کا بھی آپس میں جھگڑا ہوا. اب عجیب سا ماحول شروع ہو گیا اسلامی لشکر میں، لیکن اللہ تعالی کے کرم سے ان کو ثابت قدمی ملی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ ہم الطائفتین منکم ان تفشلا، جب تم میں سے دو گروہ ناکام ہونے والے تھے، واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ کا دوست تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی مومن بھروسہ کرتے ہیں. سید عبداللہ بن حرام سید جابر کے والد نے ان منافقین سے کہا بھئی تم لوگ جا کر اچھے نہیں کر رہے ہو، اگر کیونکہ انہوں نے کہا ہم لڑنا جانتے نہیں ہیں، عجیب سی بات ہے، منافق ہے نا، ان کی کیا پتہ لڑنا کیا ہوتا ہے، ہم لڑنا نہیں جانتے، عجیب سی بات ہے، عربی ہو لڑنا نہ جانے، زندگی ان کی اسی طریقے پر تو گزری تھی، لیکن کیونکہ اب حق کے لیے لڑنا ہے تب ان کو توفیق نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جانتے جب دل میں کفر ہے تو اللہ تعالیٰ کو ان کو ان کی ضرورت نہیں ہے کافروں کی. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں لڑنا نہیں آتا، تو انہوں نے کہا اچھا بھائی آپ صرف روک تو سکتے ہو ان کو، اچھا کچھ بھی نہ کرو، ہمارے ساتھ صرف ہمارے نمبر جو ہے نا زیادہ کرنے کے لیے تو باہر نکلو، تاکہ کافر دیکھ کے کچھ پریشان تو ہو، کچھ بھی نہ کرو، انہوں نے کہا ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, یہ جان لیں جو لوگ نفاق کر چکے ہیں. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو کہ کہا گیا آؤ اللہ کے راستے میں تم لڑو جہاد کرو. او ادفعوا, یا روکے رکھو. قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ, اگر ہم لڑنا جانتے قتال جانتے تو ہم تمہارے اتباع ضرور کرتے, تمہارا ساتھ دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے جواب میں ہم للکفر اقرب منهم, ہم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان. سبحان اللہ, کہ اس دن وہ کفر سے زیادہ قریب تھے ایمان سے, کیونکہ تھے وہ کافر. حقیقت منافق جو ہے اندر کفر چھپاتا ہے. یقولون بافواہم ما لیس فی قلوبہم, وہ تو بہانے ڈھونڈ رہے ہیں زبان سے نا, ہمیں لڑنا نہیں آتا, یہ اصل میں وہ شریک ہونا نہیں چاہتے, تو زبان پر کچھ ہے دل میں کچھ اور ہے. واللہ اعلم بما یکتمون, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, 700 مسلمان ہیں صحابہ کرام میں سے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں احد کے قریب ایک خاص راستے سے, جو ایک منافق کے باغ میں سے گزرتا تھا, اور منافق بھی اندھا تھا. جب اسے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزر رہے ہیں تو اس نے یہ چیخنا شروع کر دیا کہ یہاں سے کوئی نہ گزرے, میں اجازت نہیں دیتا گزرنے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو, کچھ نہ کہو, یہ دل کا بھی اندھا ہے وہ آنکھوں کا بھی اندھا ہے. سبحان اللہ, احد کے پاس پہنچتے ہی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں بنائی اور خاص طریقے سے تقسیم کی لشکر کی. ان میں سے 50 کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک چھوٹے سا پہاڑ تھا جن کے احد کے قریب, جسے آج بھی آپ دیکھ جبل رما کہتے ہیں, وہاں پر 50 کو متعین کیا. سارے تیر انداز تھے, اور ان پر جو ان کے امیر یا سردار ہیں یا ان کی کمانڈ جو ہے سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو دی, اور یہ حکم دیا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص نیچے نہ اترے. سے بخاری کی روایت میں آیا ہے یہاں تک کہ اگر پرندے بھی ہمیں نوچیں تب بھی تم نے لوگوں نے اترنا نہیں ہے. یعنی اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں قتل کر دیا جاتا ہے اور پرندے آ کے ہمارے گوشت کو نوچتے ہیں, اس جگہ کو نہیں چھوڑنے. یعنی خاص انسٹرکشنز ہیں عزم کے ساتھ. اگر ہم جیت جائیں اور آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ہم مال غنیمت ہم لے رہے ہیں, تو آپ نے اس کے لیے بھی نیچے نہیں اترنا, آپ یہیں پہ رہیں. اور دوسری طرف جو دوسرا لشکر تھا ان 50 کے علاوہ, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف سیدنا منذر بن عمرو کو کمانڈ دی, بائیں طرف سیدنا زبیر بن عوام کو, اسے مقداد بن اسود کو, اور سیدنا زبیر کے سامنے سیدنا خالد بن ولید تھے, اس وقت ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے, تاکہ افسروں کو یہ پتہ لگا لے کہ کون کس طرف ہے. سبحان اللہ, دیکھیں خالد بن ولید معروف تھے اپنی طاقت میں, تو ان کے سامنے سیدنا زبیر بن عوام کو سامنے رکھا کہ اس طرف سے آپ نے روکنا ہے, آپ کے جو دستہ ہے. ایک حکیم اور بہترین طریقے سے تشکیل دینے کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پھر خطاب فرمایا میدان جنگ میں, اور تلوار اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے علیہ وسلم نے فرمایا کون لیتا ہے اس تلوار کو بشرطے کہ اس تلوار کا حق ادا کرے. تو کافی صحابہ اٹھے لینے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا عمر بن الخطاب و دیگر صحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دی ان کو. یہاں تک کہ سیدنا ابو دجانہ اور انہو اٹھے، اپنے سر پہ سرخ کپڑا باندھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کیا حق ہے لینا کہ اللہ کے پیارے پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ اس کو دوں گا جو اس کا حق ادا کرے گا. تو اس کا حق کیا ہے، حق ادا کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ مشرکوں کو ان کو مارتے رہے ان کے چہروں پہ یہاں تک کہ یہ ٹیڑھا ہو جائے یا ٹوٹ جائے، یہ اس کا حق ہے. تو عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دیں، انشاءاللہ میں اس کا حق ادا کروں گا. تلوار لے کے سامنے، لشکر کے سامنے تکبر کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آئے، تو بعض صحابہ کو تعجب ہوا. تکبر تو درست نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسی چال ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے سوائے اس موقع کے. یہ ایسی چال ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، جو اللہ کو پسند ہرگز نہیں ہے، متکبرین کی چال، سوائے اس موقع کے. اس موقع کے کیوں؟ کیونکہ کافروں کو غیظ دینا، غصہ دلانا ایک مطلب شرعی ہے میدان جنگ میں. تو کافر جب دیکھتے کہ ہم تو ان کو مارنے آئے ہیں تو یہ تو سینہ تان کے آگے تلوار اٹھا کے اسی تو سینہ تان کے چلنے والے ہیں، یعنی گویا کہ ان کو کوئی ڈر، کوئی خطرہ، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طریقے سے ان کے دلوں میں مزید ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس موقع پر. دوسری طرف ابو سفیان نے اپنی مکمل تیاری کی ہوئی تھی، دائیں طرف خالد بن ورید، بائیں طرف عکرمہ بن ابی جہل، اور جو پیدل تھے ان پہ صفوان بن امیہ مقرر کیا، اور جو جھنڈا تھا بن عبد الدار کے ہاتھ میں دیا. ایک چال چلے ابو سفیان نے جنگ سے پہلے. ابو سفیان نے بعض جاسوس بھیجے، یہ پیغام دیکھے کہ ہمارا مسئلہ اہل مدینہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے حوالے ہمارے چاچا زاد بھائی کو دے دیں، ہمارے چاچا بھائی کو کر دیں، ہم جانے وہ جانے، ہم تو ان کو کچھ نہیں کہنا چاہتے، صرف محمد کو واپس کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بعض ان کے ساتھ آئے ہیں. تو صحابہ کرام کو شدید غصہ آیا کہ وہ اس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں، ان کو نکال دیا وہاں سے. پھر دوبارہ دوسری بھی ایک کوشش کی ابو سفیان نے، دوسری مرتبہ وہ کوشش بھی ناکام رہی. پھر ابو سفیان کو یقین ہو گیا کہ اب سوائے جنگ کے کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور جنگ کا آغاز ہوتا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ جنگ احد کے میدان میں کیا ہوا، کس طریقے سے جنگ کی ابتدا ہوئی، اس جنگ میں کیا ہوا، جنگ کی انتہا کیسے ہوئی، کون غالب رہا، کون مغلوب رہا. اگلے درس میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ.